الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بالسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سے سورۃ القمر جو کہ 27 پارے میں واقع ہوئی ہے اس کا ہم سلسلوار مطالعہ کر رہے ہیں اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اقوام کا مختصر تذکرہ یہاں پر آیا ہے. پچھلی نشست میں جو گفتگو جس واقعے کے حوالے سے مکمل ہوئی وہ قوم ثمود کا واقعہ تھا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. آج جن آیات کا ہم مختصر مطالعہ کریں گے ان میں قوم لوط کا تذکرہ ہے، اور اس قوم میں آپ جانتے ہیں کہ شرک کی بیماری اور گندگی اور جرم کے علاوہ معاشرتی سطح پر ہم جنس پرستی کی گندگی اور اس جرم کو اس قوم نے اختیار کیا تھا، اور شدید ترین عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مبتلا کیا. یہ واقعہ بھی دیگر طویل مکی صورتوں میں تفصیل سے آیا ہے، یہاں مختصراً اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. سورہ قمر کی آیت نمبر ہے 33، جس سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں آج کا. ارشاد ہوا کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام کی قوم نے ڈرانے والے یعنی رسولوں کو جھٹلایا. یہ نقطہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ خاص قوم کی طرف خاص رسول کو بھیجا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. نقطہ وہی ہے کہ ایک رسول کا جھٹلا دیا جانا سارے ہی رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اس لیے کہ رسولوں کو بھیجا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کسی ایک کا انکار گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس اختیار کا انکار ہے کہ جس کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے. اسی سے یہ اصول ہم نے سمجھا تھا کہ اگر ہماری شریعت میں جو احکامات عطا ہو گئے قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں، کوئی کسی ایک مسلمہ بات یا عقیدے یا حکم کا انکار کر دے تو وہ دین سے ہی خارج ہو جائے گا. ایک حکم کا انکار سارے کے سارے احکامات کے انکار کے مترادف ہو جائے گا، یہ بات تفصیلاً پہلے آ چکی ہے. ارشاد ہوا کہ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام کی قوم نے ڈرانے والوں یعنی رسولوں کو جھٹلایا. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی آندھی بھیجی. الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، اور گھر والوں سے مراد کیا ہے؟ ان کی بیٹیاں. لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی، اس نے سرکش اور نافرمان قوم کا ساتھ دیا تو وہ بھی عذاب میں مبتلا کی گئی. یہ بڑا ایک حساس نقطہ ہے، لیکن قرآن کریم بیان کر رہا ہے پیغمبر کی بیوی ہے، لیکن اگر پیغمبر کے مشن میں ساتھ شریک نہیں، پیغمبر کے کام میں شریک نہیں، بلکہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے اور سرکش نافرمان قوم کا ساتھ دینے لگ جائے، تو اس خاتون کا ایک پیغمبر کی بیوی ہونا اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. یہ بات اللہ تعالیٰ دو اور دو چار کی طرح واضح طور پر قرآن حکیم میں بیان فرماتا ہے. تو بہرحال یہاں پر گھر والوں سے مراد ان کی بیٹیاں ہیں، اور ان کی بیوی کے بارے میں تو قرآن کریم واضح طور پر ذکر فرماتا ہے کہ وہ بھی عذاب میں مبتلا کی گئی. ارشاد ہوا کہ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی آندھی بھیجی سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے. نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں بچا لیا صبح سویرے. نعمتم من عندنا، اپنی جانب سے فضل فرماتے ہوئے. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا عطا کرتے ہیں اسے جو شکر ادا کرتا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہاں یہ واقعہ مختصر انداز سے آیا، دیگر مقامات پر تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم پر زوردار آندھی بھی بھیجی اور پتھر کی بارش ان پر برسائی گئی، اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ داریات میں کہ ہر پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان زدہ تھا، متعین تھا کہ کس پتھر نے کس سردار کو جا کر یا قوم میں سے عام کسی فرد کو جا کر ہلاک کرنا ہے. وہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین تھے کہ کس کس پتھر نے کس کس شخص کو جا کر ہلاک کرنا ہے. پھر قرآن حکیم کے دیگر مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم نے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا, آگے ذکر بھی مختصر آ رہا ہے, اور خوبصورت ان نوجوانوں کی شکل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجا اس قوم کی آزمائش کے لیے, بھی یہ بھی یاد رہے کہ انسان یا کوئی قوم جس ڈگر پر چلنے کا فیصلہ کر لے اللہ تعالیٰ امتحانات بھی اسی نوعیت کے اس کے لیے رکھ دیتا ہے. اس قوم نے ہم جس پرستی کے گندے رویے اور راستے کو اختیار کیا تو اللہ نے آزمائش بھی ایسی معین فرما دی کہ فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں بھیجا گیا, اور اس قوم کے افراد نے ان کے ساتھ برا ارادہ کرنا چاہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر عذاب بھیجا گیا. یہاں ایک بات کا ذکر ہے کہ پتھر برسانے والی آندھی اس قوم کے ساتھ اور بھی عذابوں کا معاملہ کیا گیا. ان کی بستی کو قرآن کریم بتاتا ہے کہ اوپر لے جا کر پٹخ دیا گیا, زیر و زبر کر دیا گیا, نچلا حصہ اوپر, اوپر حصہ والا حصہ نیچے کر دیا گیا, ان کو اندھا بھی کیا گیا تھا, اور ان کو بحر مردار میں, ڈیڈ سی میں جہاں مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی, اس بحر مردار میں اللہ تعالیٰ نے سرکش قوم کو غرق کر دیا تھا. یہ مختلف عذاب ہیں جس قوم پر آئے تھے. ارشاد ہوا کہ نعمت من عندنا, ہاں لوط علیہ السلام ہیں, ان کی بیٹیاں ہیں, انہیں ہم نے صبح سویرے بچا لیا اپنی جانب سے فضل فرماتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں لوط علیہ السلام کو وحی عطا فرما دی کہ اب معاملہ مکمل ہو گیا, ان کی مہلت اس قوم کی ختم ہو گئی, آپ رات جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر, گھر والوں کو لے کر نکل جائیے, اور پیچھے اس قوم کے لیے عذاب کا معاملہ کیا جائے گا. اور آگے اللہ فرما رہا ہے کذالک نجزی من شکر, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو شکر ادا کرے. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھائیں, سورہ داریات میں تفصیل سے بات آئی تھی, سورت الزاریات میں بھی 26 سپارے کا اختتام اور 27 سپارے کا آغاز ان پچھلی قوموں کا تذکرہ آیا, اور وہاں پر ہم نے بار بار یہ ذکر سمجھا تھا الحمدللہ کہ آخرت میں تو معاملہ ہے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سعادت مندوں کو نوازے گا اور بھرپور نوازے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے, اور مجرمین کو, سرکشوں کو, باغیوں کو, نافرمانوں کو اللہ عذاب دے گا اور خوب عذاب دے گا, اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخرت میں تو یہ ہونا ہی ہے, اس دنیا میں بھی اللہ دکھاتا ہے سرکشوں کو, مجرموں کو, باغیوں کو, نافرمانوں کو اور ان کی اقوام کو, اس زمین پر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا جیسے کہ یہ واقعات ہم پڑھ رہے ہیں, اور اللہ کے نیک بندے, اللہ کے فرما بردار بندے, ان پر اللہ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا, فضل عطا فرمایا, انعامات بھی عطا فرمائے, یہ دنیا میں بھی ہوا ہے. تو جو کچھ آخرت میں ہونا وہ تو ہے ہی ہے اور وہ دائمی اور ہمیشہ کا معاملہ ہے, لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کو کہ یہ عمل ہوگا تو یہ نتیجہ نکلے گا, ایسا کرو گے تو ایسا معاملہ ہوگا, اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سب کچھ کو دکھاتا ہے. باقی جو بات آئی کہ کذالک نجزی من شکر, اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس لیے شکر ادا کرے, یہ اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمت عطا کروں گا. کئی مرتبہ ہماری توجہ عام طور پر آنے والی مشکلات, پریشانیاں, مصائب پر زیادہ ہوتی ہیں یا رہتی ہے توجہ, اس کے مقابلے میں کہ وہ کچھ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرما رکھا ہے. بندہ تھوڑا غور کرے, مشکلات میں اور مصائب میں بھی اگر وہ مبتلا ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ بندے پر نچھاور فرما رہا ہوتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کئی عوارض کا شکار بستر پر لیٹے ہیں, لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے ہیں اور ان کی زبان پر کلمہ ہے الحمدللہ الحمدللہ, تو کسی نے کہا بھی کہ اس قدر بیماری بھی ہے, عوارض ہیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, اٹھ بھی نہیں سکتے, تو کہا بھائی سانس جو چل رہی ہے کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ باقی پھر گنتے چلے جائیں, کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب نہیں؟ شیخ سعدی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ, ایک سانس ہم لے رہے ہیں اور ایک سانس باہر نکال رہے ہیں, تو دو نعمتیں ہو گئی نا. چلو ایک پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو, اس شکر ادا کرنے کی توفیق کون دے گا, اس نعمت کا شکر کون ادا کرے گا؟ تو بات تو ہے کہ ہم کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں. تو یہ اعتراف کرنا کہ مالک ہمارے بس میں نہیں کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکے, اللہ کو یہ اعتراف پسند ہے, لیکن جو عطا ہوا اس پر نگاہ رہے. مصائب میں بھی صبر تو مطلوب ہے, صبر میں بھی شکر کا پہلو ہوتا ہے. بھائی بخار آ گیا ہے, وہ اللہ کے بندے شکر کر بخار آیا ہے, تجھے ہارٹ سرجری نہیں ہوئی, تو زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اور کسی کی ہارٹ سرجری بھی ہو گئی تو دیکھ لے کسی کی ٹانگ بھی کاٹنی پڑ گئی. تو بندہ اگر اس انداز سے دیکھے تو اس قدر اللہ کی نعمت ہے کہ قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, شکر ادا کرو گے مزید نعمت عطا کروں گا. اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں انبیاء علیہ السلام سب سے اوپر ہیں. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی لوط علیہ السلام کے تعلق سے فرما رہا ہے کذالک نجزی من شکر, اسی طرح ہم اسے بدلہ عطا کرتے ہیں جو شکر ادا کرے. یہ تو نجات اللہ نے عطا فرما دی, ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. پھر اہل علم نے بیان فرمایا اس شکر کے تین درجات ہیں, بالقلب اور باللسان اور بالجوارح, دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا, اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا. اور ہاں, اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے. ہدایت نہیں ہے تو دولت نے قارون کو قارون بنایا ہے, ہدایت نہیں ہے تو اقتدار اور اختیار نے فرعون کو فرعون بنایا ہے, ہدایت نہیں ہے تو سرداری نے ابو لہب کو ابو لہب بنایا ہے, ہدایت نہیں ہے تو چوہدراہٹ نے اور میں کی رٹ نے ابو جہل کو ابو جہل بنایا ہے. ہدایت ہے تو دولت بھی نعمت ہے, ہدایت ہے تو صحت بھی نعمت ہے, ہدایت ہے تو مال بھی نعمت ہے, ہدایت ہے تو جائیداد بھی نعمت ہے, ورنہ یہ سب زحمت بن جائے گا آخرت میں جواب دہی کے اعتبار سے. تو دل سے شکر کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف, زبان سے شکر الحمدللہ کے کلمات بھی, اور ہر ہر موقع پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تعلیم فرمائیں, صبح سے لے کے رات تک کتنی دعائیں, ایک عام تصور ہے جی, ہاں جی بچوں نے 25 دعائیں مدرسے میں یاد کر لیں, ہاں جی یہ ہمارے اسلامی کی اسکول ہے, ہم نے بینر سے لگا دیا, ہم یہاں پر بچوں کو 10 سورۃ حفظ کراتے ہیں اور 25 دعائیں یاد کراتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اب اس کا اسلامک ہونا نہ ہونا اس بحث میں نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے نا, ہم کہتے ہیں ہم اسلامک ہیں تو باقی کیا غیر اسلامی, بہر یہ اپنی جگہ ڈیبیٹ ہے. لیکن عام تصور ہے ہاں جی بچوں نے 25 دعائیں یاد کر لی ہیں. مجھے بتائیے دعائیں سکھائیں کس نے ہمیں؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم نے ان دعاؤں کو بچوں کے لیے ایلوکیٹ کر دیا, بچے پڑھ لیتے ہیں, بچے یاد کر لیتے ہیں اور ان کے نمبر بھی اسلامک اسٹڈیز میں آ جاتے ہیں. یہ صرف اس لیے نہیں تھا, یہ 24 گھنٹے کے مختلف مواقع کی دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی وہ میرے اور آپ کے لیے, اللہ مجھے اور آپ کو اہتمام کرنے کی توفیق دے. تو زبان سے شکر ہوا. تیسرا پورے وجود سے اللہ کا شکر, وہ کیا ہے؟ وہ آج عظیم اکثریت اکثر و بیشتر اس کو بھول جاتی ہے. یہ وجود اللہ کی امانت ہے, اس وجود کے اعضاء کو صلاحیتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا جائے, نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے. زبان ہے تو سچ بولنے میں استعمال تو ہو, جھوٹ بولنے میں استعمال نہ ہو, غیبت میں استعمال نہ ہو, گالیاں دینے میں استعمال نہ ہو, جھوٹے وعدے کرنے میں استعمال نہ ہو, جھوٹی قسمیں اٹھانے میں استعمال نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ ایک مثال ہے. تو شکر بالجواری کیا ہے؟ پورے وجود سے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس وجود اور اس کے اعضاء اور اس کی صلاحیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں اختیار کیا جائے, نہ کہ اس کی نافرمانی میں. تو یہ ہے شکر کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. ارشاد ہوا آگے, وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ, اور یقیناً لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تو وہ لوگ ڈرانے کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے, بحث کرنے لگے, شک کرنے لگے, انکار کرنے لگے. اور یہ کئی مرتبہ ہوا کہ پیغمبروں نے قوموں کو خبردار کیا ہے, ڈرایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے, مگر ہر دھرمی میں آ کے ان لوگوں نے انکار کیا. یہ تو پکے کھلے کافروں کا رویہ تھا کہ سرے سے انکار کرنا. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں, آخرت کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, لیکن سوال ہے کہ ہمارا طرز عمل اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے؟ آج جو کچھ اس معاشرے میں ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس طرز عمل سے لگتا ہے کہ ہمیں موت, قبر, برزخ اور قیامت کے دن کا یقین ہے؟ جس جس طرح کی خبریں آپ کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں, جس جس طرح کے واقعات آپ کے ہمارے سامنے نقل ہو رہے ہیں, کیا اس سب کچھ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آج مجموعی طور پر ہمارا ایمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر؟ مطلب زیادہ تفصیل کا موقع نہیں, کیسی کیسی جنسی برائیاں, کیسی کیسی معاشی سطح کی برائیاں, کیسی کیسی معاشرتی سطح کی برائیاں, کس کس طرح دھڑلے سے اللہ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کا معاملہ اور چوری اور اوپر سے سینہ زوری والی بات ہے. تو غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم مسلمان الحمدللہ, مگر کیا کریں, نمازیں بھی ضائع کر رہے ہیں. جمعے کی بات تو نہیں کر رہا نا, 5 وقت نماز کی بات کرو. ہے مسلمان, سود خوری بھی کر رہے ہیں. ہے مسلمان, رشوت کا معاملہ بھی ہو رہا ہے. ہے مسلمان دغابادی بھی ہو رہی، ہے مسلمان جھوٹا وعدہ بھی ہو رہا ہے، مسلمان جھوٹی قسمیں بھی اٹھائی جا رہی ہے، مسلمان دو نمبر کا ایک نمبر بتا کر قسمیں اٹھا کر اس کو بیچ کر جو ہے وہ اپنی تجوریاں بھر رہے ہوتے ہیں، ہے مسلمان وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، ہے مسلمان دوسروں کی جائیدادوں پر قبضہ کرتے، ہے مسلمان دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے، انا للہ و انا الیہ، ہے مسلمان، ہر مسلمان ہے الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، مگر یہ مسلمانوں والا عمل ہے؟ اور کیا یہ طرز عمل اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے؟ یہ ہے جس کو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. بات تلخ ہے مگر یاد رکھیں، ایک کفر ہوتا ہے عقیدے کے اعتبار سے کھلا پکا کفر، وہ تو ان قوموں کا بیان ہمارے سامنے سرکش ہو کر آ رہا ہے، ایک کفر عملی اعتبار سے ہوتا ہے، مانتا ہے بندہ مگر انکار کرتا ہے، کیسے انکار کرتا ہے؟ عمل نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا، عملاً کفر ہے. بے نمازی کا جنازہ تو پڑھیں گے، کلمہ گو مسلمان ہے، کلمے پر گیا ہے، لیکن عملاً یہ رویش کیا ہے؟ یہ کفریہ رویش. اور اگر اجتماعی سطح پر آ جائیں، اللہ کے احکامات کو مانتے تو سب ہیں، ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے ہو، آج کے پچھلے سبھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، مگر اللہ کا کلام یہ بھی فرماتا ہے، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے پتابی فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے. بقول ہمارے استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ تین فتوے اللہ کے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے پاس اختیار ہے مگر وہ اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرتے. اللہ فرماتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. کبھی کبھی بعض لوگ کہتے ہیں آپ لوگ ذرا جذباتی زیادہ ہو جاتے ہیں. کیوں نہ ہو بھائی، دنیا کو اپنے اصولوں کے ٹوٹنے پر پریشانی ہے تو کیا مومن کو اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر پریشانی نہیں ہونی چاہیے؟ اور ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں ان معاملات کو. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، صاحب استر نبی حضور کے رازدار بھی ہیں ایک خاص معاملے میں. ان سے پوچھے کہ حذیفہ، یہ جو بڑی سخت باتیں سورہ مائدہ میں آئی ہیں، وہی کافر، وہی ظالم، وہی فاسق، یہ تو یہود کے لیے نا، بنی اسرائیل کے لیے ہے نا؟ تو بڑا پیارا جواب انہوں نے عطا فرمایا کہ ہاں، بڑے اچھے کزنز ہیں، بڑے اچھے بھائی ہیں بنی اسرائیل والے، کہ کڑوا کڑوا ان کے لیے، میٹھا میٹھا تمہارے لیے. انہیں شریعت ملی، انہوں نے نافذ نہیں کیا، عملاً کفر تھا، ظلم تھا، فسق تھا. آج شریعت کس کے پاس ہے بولیے بھائی؟ ہمارے پاس، اگر ہم نافذ نہیں کر رہے تو یہ کفر ہے عملاً. جیسے نماز جان بوجھ کے تر کرے تو عملاً کفر ہے نا. تو شریعت موجود، اختیار موجود، نافذ اگر نہیں کرتے جن کے پاس اختیار ہے تو عملاً کیا ہو رہا ہے؟ یہ الفاظ نوٹ کیجئے گا، عملاً کیا ہے؟ کفر ہے. اور کوئی شریعت کے حکم کا انکار ہی کر دے تو وہ تو گیا اسلام سے خارج. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. بہرحال اس قوم کے بارے میں ذکر آیا، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطَشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور یقیناً لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تو وہ لوگ ڈرانے کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اور انہوں نے یقیناً لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو برے ارادے سے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا. یہ ہے وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت آزمائش کی اور فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں بھیجا اور انہوں نے برا ارادہ کرنا چاہا. یہ ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں مبتلا ہو گئے تھے، نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑ کر گندے راستے پر چل پڑے تھے، تو انہوں نے برے ارادے سے لینا چاہا ان نوجوانوں کو جو کہ اصل میں فرشتے تھے اور انسانی شکل میں اللہ نے انہیں بھیجا تھا. اللہ فرماتے فطمسنا اعینہم، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا. بائبل کی روایات ہیں، ہمارے تفاسیر میں نقل کی گئیں کہ روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام تھے اور ایک ہاتھ انہوں نے پھیرا تو ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اندھا کر دیا. فذوقوا عذابی ونذر، بس میرے عذاب اور میرے ڈرانے کے مزے کو چکھو. ولقد صبحهم بکرۃ عذاب مستقر، اور یقینا صبح سویر ان پر دائمی عذاب آ پڑا. دائمی سے مراد دنیا میں بھی عذاب آیا، پتھر کا برسایا جانا، آندھی کا چلایا جانا، بستی کا الٹ دیا جانا، اندھا بنا دیا جانا، غرق کر دیا جانا ڈیڈ سی میں، بحر مردار میں، پھر قبر کا، برزخ کا عذاب، اور سب سے بڑھ کر عذاب کہاں؟ آخرت کے اندر. فذوقوا عذابی ونذر، بس میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے کو چکھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب چوتھی مرتبہ اس صورت میں آیت آئی ہے اور یقیناً ہم نے نصیحت کے حصول کے لیے اس قرآن حکیم کو آسان فرما دیا ہے, تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو. آج آپ اخبار پڑھیے, میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں. اب تو پتہ نہیں اخبار والے بھی چن چن کے خبریں لگاتے ہیں, جنسی تشدد والی, جنسی زیادتی والی. ایک پیش پورا ہوتا اس کا کوارٹر بھرا ہوا ہے. آج بھی کسی صاحب علم میں شیئر کر رہا ہے, وہ تو خیر تبصرہ تھا حکومت کے بارے میں, اس تفسیر میں نہیں جا رہا. ایک ہی صفحے کا کوارٹر پیج جو ہے ملک بھر کے اندر جنسی تشدد کے جو واقعات بڑھ گئے ان کی خبروں پر مشتمل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس قوم کا واقعہ اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتا ہے اور اس پر آنے والے طرح طرح کے عذابوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اور یہ بات ہم کچھ عرصے پہلے سورہ زاریات کے ذیل میں بھی سمجھ چکے, قوموں میں جب اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ میٹا فزیکل کازز ہیں, پتھروں کا برسنا, طوفانوں کا آندہ, آندھی کا آنا, بارشوں کا برسایا جانا, غرق کیا جانا, دھسا دیا جانا, یہ ہیں ان کی فزیکل کازز اپنی جگہ, مگر یہ میٹا فزیکل کازز ہیں, یہ قوموں کے اخلاق اور کردار کے بگاڑ کے نتیجے میں معاملہ سامنے آتا ہے. اللہ ہم سب کو بھی ہدایت دے, ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے, ہمارے ذمہ داران کو بھی ہدایت دے. اللہ کے بندو, یہ حیا کی حفاظت کا اہتمام, جہاں نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہو تو ہم نے اور آپ نے عمل کرنا ہے. مرد اور عورت کا آزاد اختلاط نہ, وہ ہم نے اور آپ نے بھی عمل کرنا ہے. ڈریس کوڈ کا معاملہ ٹھیک ہو, وہ ہم نے اور آپ نے عمل کرنا ہے. میڈیا سے اس طرح کی چیزیں نشر نہ ہوں, یہ پھر حکمرانوں کے کرنے کا کام ہے. چائنا والے اگر فیس بک کو روک سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا چلا سکتے ہیں اپنے تصورات کے مطابق, تو ساری دنیا میں پاسبلٹی موجود ہے کہ سارے دھندے کو ختم کیا جائے اور روکا جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وہ پی ٹی اے نے تھوڑی بہت کوشش تو کی ہے لیکن بھارت بہت کچھ نہیں روکا جا رہا, اور دھڑلے کے ساتھ یہ سارا سوشل میڈیا کے اوپر ان سارے جذبات کو بھڑکانے والی چیزیں موجود. اور کوئی ہمارا ملک کا میڈیا کم ہے اس کے اندر؟ وہ بھی دوڑ میں لگے ہوئے کہ بھارت یہ ڈرامے دکھا دے, تو چلو پاکستان کے دیکھو, بھارت کے ڈرامے فلمیں دیکھنے کی تمہیں ضرورت نہیں. اور اجازت کون دیتا ہے؟ وقت کی حکومت اجازت دیتی اس گندگی کو دکھانے اور پھیلانے کی. نتائج کیا ہے وہ ہمارے سامنے, مزید تفسیری کی ضرورت نہیں. نکاح کو آسان کرو, ہم نے نکاح مشکل کیے, زنا کے راستے آسان ہو گئے. نکاح کو خدا کے بندو آسان کرو. زنا کی سزائیں شریعت نے بتائی, ٹھیک ہے وہ حکمت کے تحت ان کا نفاذ ہو, اس کی تقاضے ہیں, وہ اپنی جگہ تفصیل ہے, لیکن سزاؤں کا تو انکار کیا جاتا ہے. وہ اسی لیے ہے تاکہ لوگ ڈریں کہ اگر یہ گندگی کے کام کریں گے تو ان کی سزائیں ان کے اوپر نافذ ہوں گی, اس سے پھر معاشرہ پاکیزہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اس واقعے کو بار بار قرآن حکیم نقل کرتا ہے, توجہ رہے, توجہ رہے, کہ جب معاشرتی اعتبار سے یہ بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اور معاملہ یہاں ہم جنس پرستی کی گندگی تک پہنچتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو عبرت کے طور پر نشانہ بنا کر ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. آج کا مطالعہ یہاں رکتے اور کچھ مزید آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے. تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام الحمدللہ ہم ایک مہم کا آغاز کر رہے ہیں, اور آپ کے علم ہے کہ ہم کوئی معروف معنی میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, نوٹ کا اور ووٹ کا مطالبہ نہیں کرتے, لیکن اپنے دینی فریضے کو انجام دینے کے تحت کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا معاملہ, اور کل اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کر سکے, مالک ہم نے اپنے کہیں اپنی کوشش بھی کی تھی, تو نفاذ دین اسلام مہم یہ آج سے ہم پورے پاکستان بھر میں شروع کر رہے ہیں اور 19 ستمبر تک اس کو ہم جاری رکھیں گے. بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ ملک ہے پاکستان جس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال کا خواب تھا اور قائد اعظم کی قیادت تھی, لیکن اس ساری تحریک میں جو جان پڑی تھی وہ اس کلمے سے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. 1940 کی قرارداد تو قرارداد لاہور تھی, پاکستان کا تو نام بھی نہیں تھا. 7 برس گزرے نہیں اور اللہ تعالیٰ نے 7 برسوں کے بعد اپنے فضل و کرم سے انگریز کی حکمرانی کے باوجود, ہندو کی اکثریت اور مخالفت کے باوجود یہ خطہ زمین مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمایا. کہنے کے لیے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پھر یہ 1947 کے وجود میں آیا اللہ کے فضل و کرم سے 27 رمضان کی شب میں, یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کسی اور موقع پر. پھر 1949 میں الحمدللہ دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کر دی. آج بھی ہمارے بچے سوشل اسٹڈیز میں, پاکستانی اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں آبجیکٹو ریزولوشن 1949, قرارداد مقاصد 1949, کہ ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ اس ملک میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. نعرے کیا لگتے ہیں ہماری سیاسی جماعتیں بھی, عوام کی حکمرانی, مذہبی سیاسی جماعتیں بھی نعرے لگاتی ہیں عوام کی حکمرانی, استغفر اللہ. اور اللہ کا کلام کہتا ہے ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار فقط اللہ کے لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے. ہم نے طے کیا اور سمت متعین کر دی ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. دنیا سیکولرزم کی بات کر رہی تھی کہ مذہب کو اپنے گھر میں رکھو اپنی عبادت گاہ میں رکھو, ہم نے کہا نہیں, ہماری حاکمیت نہیں, حاکمیت اس ملک میں کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. یہ 1949 کی بات ہے اور ہم نے طے کر دیا نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سننا, کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف اس ملک میں نہیں ہوگی. سمت ہم نے متعین کر دی, گویا کہ ملک کو ہم نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا تھا. 1951 میں الحمدللہ بہت بڑا سوال اٹھ سکتا تھا, بھائی کس کا اسلام آئے گا؟ دیوبندیوں کا آئے گا, بریلویوں کا آئے گا, اہل الحدیث کا آئے گا, شیعوں کا آئے گا, سنیوں کا آئے گا, اتنے سارے ہیں نا. تو الحمدللہ یاد رکھیے, یہ بچے بھی ہمارے یاد رکھے ہیں, بڑے بڑوں کو یاد نہیں. 1951 31 علماء چوٹی کے موجود, تمام مکاتب فکر و جماعتوں کے, اور ان کو ہیڈ کر رہے تھے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ. 31 علماء, 22 نکات, 22 پوائنٹس انہوں نے اگریڈ اپون دے دی, متفقہ نکات. اگر ان نکات کے مطابق کوئی نظام اس ملک پاکستان میں آتا ہے, 31 کے 31 سے سائن کیا ہوا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بریلوی, دیوبندی, اہل الحدیث, شیعہ, سنی, سب لوگ اس میں موجود. ہو سکتا آپ میں سے کچھ لوگ پہلی مرتبہ یہ بات سن رہے ہو, ایسی خوش آئین باتیں نہیں بتائی جاتی ہمیں. تو ملک کی سمت متعین ہو گئی کہ ہم یہاں اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں, اللہ کی حاکمیت چاہتے ہیں, اور مکاتب فکر جتنے سب نے کہا اگر ان اصولوں پر وفاق کی سطح پر, ضلعوں کی سطح پر, صوبوں کی سطح پر, اقلیتوں کے لیے نظام تعلیم وغیرہ, حکمرانوں کے اوصاف وغیرہ وغیرہ, یہ 22 نکات انہوں نے متعین کر دیے, آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ آدھا وقت 74 سال میں سے ہمارے فوجیوں نے گزارا ہے, آدھا وقت جو ہے وہ سول لوگوں نے گزارا ہے, اور عظیم اکثریت ان کی ترجیحات میں اسلام شامل نہیں رہا. کچھ اکا دکا باتیں ہوئی ہیں لیکن عظیم اکثریت کی ترجیحات میں اسلام شامل نہیں رہا. نظریہ پاکستان مضبوط نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ ایک خلا پیدا ہوا, اور کبھی لسانی بنیادوں پر, اور کبھی علاقائی بنیادوں پر, اور کبھی نسلی بنیادوں پر باتیں اٹھنا شروع ہو گئیں, اور نتیجہ یہ نکلا کہ 1971 میں پاکستان کے, بولیے جی, دو حصے ہو گئے, بنگلہ دیش بنا. جب نظریے کی بنیاد کو کمزور کیا ہم نے, ترجیح نہیں دی دین اسلام کو, تو الگ ہونے والوں نے ارے دو پاکستان بنا لیتے, دو کوریا دنیا میں رہے, دو یمن دنیا میں رہے, دو پاکستان نہ, بنگلہ دیش اور سندھو دیش کے نعرے. بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکیں, پنجاب کے کسی حصے میں کبھی چلتی رہی, شمالی علاقوں کے اندر پختونستان کی تحریک. اگر نظریے پاکستان اسلام کو مضبوط نہیں کریں گے تو یہ تحریکیں تو بڑھتی جائیں گی. تو ملک کا استحکام اگر چاہتے ہیں تو نظریے کو مضبوط کرنا ہوگا. اس صف کے اندر, پہلی صف کے اندر مجھے نہیں معلوم اردو بولنے والا بھی ہوگا, پنجابی بولنے والا بھی ہوگا, کیسے بیٹھے ہوئے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو بائنڈنگ فورس اسلام ہے, مگر اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اے خاص آئے خاصان رسل, وقت دعا ہے امت پہ تیری, آ کے آج اب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں آج غریب الغربا ہے. ملک لیا اسلام کے نام پر, اگر اس کو بچانا ہے, اس کی بقا مطلوب ہے, اس کی سلامتی مطلوب ہے, اس کا استحکام مطلوب ہے, تو یہاں اسلام ہی کا نفاذ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی. ورنہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ہم نے کبھی ماسکو رشیا کے سامنے سجدے کر ڈالے, کبھی ہم نے واشنگٹن امریکہ کے سامنے سجدے کر ڈالے. آج کل ہمارا خیال ہے کہ چائنا ہمارا بڑا اچھا بھائی ہے, ٹھیک ہے, اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے وقتی طور پر تو معاملہ چل جائے گا, ورنہ پائیدار معاملہ یہ نہیں چلے گا. الکفر ملت واحدہ, رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے, کفر سارا کا سارا ملت واحد ہے. جی وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو ہم یہ حقائق, بھائی بنایا اسلام کے نام پر, بچے گا اسلام کے نام پر, اور اس کو نافذ نہیں کر رہے تو آج مصائب کا شکار ہیں. سیاسی عدم استحکام ہمارے ہاں, معاشی دیوالیاں ہمارے ہاں, معاشرتی بگاڑ ہمارے ہاں, غیروں کی محتاجی سے بڑھ کر غلامی ہمارے ہاں. اب تو وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا. تو یہ ایک ہماری مہم ہے, ملک بھر میں ہم اس کو لے کر چلیں گے, اور اس بات کی یاد دہانی, حکمراں ہیں تو ان سے بھی ہمدردی ہے بھائی, تمہیں بھی کل اللہ کو جواب دینا, اپنی آخرت کی فکر کرو, اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا اس اختیار کا, نافذ کرو اسلام. ہمیں کرسی نہیں چاہیے, ہمیں اسلام چاہیے. ہمارے علماء کلام ہیں, دینی زعما ہیں ان سے ہماری گزارش ہے قوم کو بتائیں نماز ادا کرنا فرض ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا بھی فرض ہے، لازم بتائیں خدا را. یہ قوم دو نفلوں پر آج مطمئن بیٹھی، یہ محض ختم قرآن کی تقریب کی دعا پر مطمئن بیٹھی، یہ مسجد کا چندہ دینے کے بعد مطمئن بیٹھی، یہ روزہ افطار کرانے کے بعد مطمئن بیٹھی. اس کو بتائیں خدا را کہ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرنا ہم پر لازم ہے. ہم اپنی مذہبی سیاسی جماعتوں سے دس پرسہ گزارش کرتے ہیں، 74 برس ہم نے گزار لیے ہیں، بہت کچھ سیاسی گورکھ دھندے ہم نے دیکھ لیے، تحریک کے راستے کی طرف آئیں، شریعت کے نفاذ کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوں، ہم اسے یہ گزارش کریں گے. اور کراچی والے سن رہے ہیں، بارہ بھی ریکارڈنگ تو باہر بعد میں بھی سنی جائے گی، بارہا ہم عرض کرتے ہیں، ہم اپنی سیاسی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے رہے، ہم اپنے قائدین کے لیے کھڑے ہوتے رہے، ہم بجلی گیس پانی پتہ نہیں کس کس کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے سیلز ٹیکس کا ریٹ کم کرانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کا دین پر اس تک جملے ہیں میرے، معاف کیجئے گا، سوتیلا ہے، پرایا ہے، کیا ہے آخر؟ ہم اس کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں. خدا رہے اس کی طرف ہم توجہ کریں تاکہ کل ہم اس کی کوشش کریں گے، محنت کریں گے تاکہ اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکے. اللہ ہمارے اختیار میں تو نہیں تھا کہ نافذ کر کے دکھا دیتے، مگر زبان سے بات بیان کرنا، لوگوں کی اویئرنیس کرنا، لوگوں تک پہنچانا، جن کے پاس اختیار ہے ان سے مطالبہ کرنا، اس کی ہم نے کوشش کی. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی معذرت تو پیش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہماری عوام کو، ہمارے ذمہ داران کو، ہمارے حکمرانوں کو دین سے محبت بھی دے، ہے الحمدللہ، دین کو ترجیح اول بنانے کی توفیق دے، اور ہم اپنی ذات پر نافذ کریں اور اس ملک کے خدادات میں نافذ کریں تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوں گی، ملک بھی محفوظ ہوگا، مستحکم ہوگا، اور اس سے بڑھ کر ہماری آخرت سنورے گی انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.